محترم سامعین کرام، محترم مولانا اقبال نائت صاحب ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کے مقدس ایام بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اور اہل ایمان اس مہینے کی قدر کر رہے ہیں اور اس میں اللہ کی عبادت اور اطاعت انجام دے رہے ہیں اور اللہ کی رضا کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ آج سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رخصت ہوا، اب دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، بس ایک دن کے بعد وہ بھی ہم سے رخصت ہوگا۔ اب تیسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے جو آج سے خلاصی اور آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کے نیک اعمال اور اللہ کی فرما برداری کے کام انجام دینے کی وجہ سے، پھر اس کے نتیجے میں بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بندوں کے گناہوں کی معافی کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے آگ سے آزادی اور خلاصی کا۔ اسی عشرے میں ایسی مبارک رات ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا وہ کتنی مبارک ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ جان نہیں سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا اور اسے بتایا کہ وہ کتنی مبارک اور مقدس رات ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے ہیں لیکن ہماری غفلت اور ہماری سستی اور کاہلی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو عشرے گزر چکے، جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور جو ہم سے سستیاں ہوئی ہیں، اس سے ہم اللہ کے دربار میں معافی چاہیں کہ اللہ یہ مبارک مہینہ آیا اور اس طرح سے گزر گیا کہ کوئی نشاط اور کوئی چستی عبادت کے اندر، تیرے کتاب کے پڑھنے کے اندر، تجھے یاد کرنے میں ہم نے نہیں پائی ہے، اے اللہ تجھے معاف فرما۔ جیسے ہم نے دیگر مہینوں کو گزارا ہے ایسے ہی ہم نے اس مہینے کو گزارا، اس غلطی کو اور اس گناہ کو تو ہم سے درگزر فرما، اس کے ہمیں اللہ سے معافی تلافی کرانی چاہیے۔ اور پھر یہ آنے والے اس عشرے کو 10 دن کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، آپ کمر بستہ ہو جاتے، ہر طرح کی مشغولیت سے آپ فارغ ہو جاتے، گھر والوں سے بھی جدا ہو جاتے، اپنے بیوی بچوں سے بھی الگ تلگ ہو جاتے، شد مئزره واحیا لیلہ، اور پوری پوری رات جگ کر گزارتے اللہ کی ہدایت میں اور اللہ کی عبادت میں، نمازوں میں، اللہ کی کتاب کی تلاوت میں اور اللہ کو یاد کرنے میں پوری پوری رات گزار دیتے. واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، بیدار کرتے، ان کو بھی نمازوں کا حکم دیتے، تہجد کا حکم فرماتے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حکم فرماتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نقل کر رہی ہے کہ آخری عشرے میں آپ کا کیا حال ہوتا، آپ چین سے نہیں بیٹھتے تھے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی کتاب کی تلاوت میں اپنے پورے اوقات گزار دیتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کو بھی وصیت فرمائی کہ تم بھی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کرو. آپ اعتکاف فرماتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیان ہے کہ انی اعتکفت العشر الاول من رمضان، پہلے عشرے کا میں نے اعتکاف کیا، ثم اعتکفت العشر الاوسط، پھر میں نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، ثم اوتیت، پھر میرے پاس فرشتہ آیا، فقیل علی، اور مجھ سے کہا گیا کہ اللہ نے لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں رکھ دیا ہے، لہذا میں آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں، اور تم میں سے جو چاہے اعتکاف کرنا اور لیلۃ القدر تلاش کرنا اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے. یہ وہ مبارک رات ہے جو اس عشرے میں اللہ نے وصیت فرمائی ہے. پوری سورت اللہ نے نازل کی ہے اس رات کی وضاحت کے لیے اور اس رات کو سمجھانے کے لیے، جو سورت سورۃ القدر سے ہی موسوم ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، لوح محفوظ جو ساتویں آسمان میں ہے، بلکہ اس سے آگے لوح محفوظ سے بیت العزہ آسمانی دنیا میں اللہ نے بیک وقت لیلۃ القدر میں اس قرآن مجید کو اتارا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور پھر 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جستا جستا یہ قرآن اتارا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کی مقدس ہونے اور اس کے بابرکت ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو اتارا ہے. اسی سے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی اور بزرگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا بزرگ کلام ہے، کتنا عظمت والا اور کتنی برکتوں والا یہ کلام ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں. علماء مفسرین نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ رات لیلۃ القدر کیوں کہلاتی ہے. قدر کے معنی عربی زبان میں جیسے قدر و منزلت ہے اردو میں بولا جاتا ہے عظمت والی رات. اللہ کے یہاں بہت ہی بڑی عظمتوں والی رات ہے یہ، فرشتوں کے یہاں عظمتوں والی رات ہے، اس سے بڑی اور کوئی رات نہیں ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. اور جو شخص اس رات میں جگتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے وہ بھی صاحب قدر انسان بن جاتا ہے اللہ کے ہاں، اس لیے بھی اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا. اور دوسرا لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے قدر، جس معنی میں استعمال ہوتا ہے قدر کے معنی حساب لگانا، حساب لگایا جاتا ہے کس کی کتنی عمر ہوگی. اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس سال کے اس مہینے میں اس کی موت ہوگی، فلاں شخص کو اس سال میں اس مقدار میں رزق دیا جائے گا، یہ حساب لگایا جاتا ہے. اس لیے بھی اس رات کو لیلۃ القدر سے موسوم کیا گیا ہے کہ حساب لگائے جاتے ہیں، جتنے بندوں کے اعمال ہیں اور جتنے ان کے رزق کے فیصلے ہیں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ بھلا بندہ اس سال اتنا رزق حاصل کرے گا، اتنی کمائی کرے گا، اس کے اتنے اعمال ہوں گے، اس کے اور فلاں فلاں شخص کی موت ہوگی، فلاں دن، فلاں گھڑی، فلاں وقت، فلاں مہینہ اور فلاں دن، یہ طے کیا جاتا ہے اور فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. اور تیسری وجہ علماء مفسرین نے بیان کی ہے کہ قدر کے معنی عربی زبان میں تنگ کرنے کے بھی آتے ہیں، اس لیے کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، تنزل الملائکۃ والروح، کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، فرشتوں کو برداشت نہیں کر پاتی. اس وجہ سے بھی اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور لیلۃ القدر اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رات مخفی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں ظاہر نہیں ہوتی ہے. اللہ کیا مخفی ہے، اس کا علم سوائے اللہ کی کسی کو نہیں ہے. اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر سے موسوم کیا گیا ہے. اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اس قدر ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں کہ معمولی رات کے متعلق تم کو آگاہ نہیں کیا جا رہا ہے، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. خیر من الف شهر، ہزار مہینوں جس کا حساب 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، اس وقفے میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت اس رات میں کرنے کے برابر ہے. اس رات کی ہوئی عبادت 83 سال 4 مہینے عبادتوں کا ثواب اس میں ملتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اور کیا چیز ہوتی ہے اس رات میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فرشتے اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، جن فرشتوں کو اللہ کی طرف سے زمین میں اترنے کا حکم ہوتا ہے وہی فرشتے اللہ کی طرف سے زمین میں اترتے ہیں اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اور جو اللہ کی ذکر میں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت میں اور اللہ کی نماز اور اللہ کے لیے نماز میں مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا سلام سلام، سراسر ندائیں اور آوازیں کانوں تک پہنچتی ہے اللہ کے بندوں کے کہ سلام کہا جا رہا ہے. فرشتوں کی طرف سے سلام کی ندائیں اور سلام کی صدائیں آتی ہے، سلام یا پوری کی پوری رات سلامتی ہے. اس کی تفسیر میں علماء نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں شیطان بھی کوئی برائی نہیں کر سکتا، شیطان بھی باز رہتا ہے برائیوں کے کرنے سے. اسی لیے اس رات میں شہاب ثاقب نہیں پھینکے جاتے ہیں آسمان سے، جو چنگاریاں بھیجی جاتی ہیں شیطانوں کو شکار کیا جاتا ہے، اس رات میں چنگاریاں نہیں پھینکی جاتی ہے، اس لیے کہ شیطان شرارت نہیں کرتا ہے، شیطان اس میں برائی انجام نہیں دیتا ہے. پھر اندازہ لگائیے ان انسانوں کا جو اس رات میں بھی اللہ کی برائیوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، ان انسانوں کا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شیطانوں سے بھی گئے گزرے ہیں. سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر، بس رات سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک یہ رات جاری رہتی ہے اللہ کے حکم سے. بڑی برکتوں والی رات، اس میں جس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے آثار اور قرائن سے کہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اس میں کس چیز کا زیادہ اہتمام کروں، کیا پڑھوں اور اللہ سے کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، اے اللہ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو بڑا ہی کریم ہے، کرم کی صفت تیرے اندر پائی جاتی ہے. تحب الکرم، تو کرم کو پسند فرماتا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما، فاعف عنی، کثرت سے دعا کی جائے۔ اسی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اور آخری عشرے میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اس لیے کہ رمضان کے تعارف کے سلسلے میں اور رمضان سے متعلق جو آیات قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں انہی آیات کے بیچ میں دعا کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق کہ اللہ سے ہم کیسے دعا کریں، اس قدر دوری پر ہے اللہ، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر متمکن ہے، ہم کیسے دعا کریں؟ قریب ربنا فننجی، ہمارا پروردگار ہم سے قریب ہے کہ ہم سرگوشی کریں، آہستہ آہستہ دعا کریں۔ ہم بعید فننادی، یا ہمارا پروردگار بہت دور ہے، یا ہم چیخ و پکار کے ساتھ دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب یہ سوال کیا تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، میرے بندے میرے سلسلے میں اگر آپ سے دریافت کریں تو آپ کہہ دیجئے فإنی قریب، میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں، ماں سے بھی زیادہ قریب، باپ سے بھی زیادہ قریب، بھائی بہنوں سے بھی زیادہ قریب، رشتہ دار اور عزیز اقارب سے بھی زیادہ قریب، دوستوں سے بھی زیادہ قریب اگر کوئی ہے ہمارا پروردگار ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارا پروردگار۔ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، تمہاری جان سے بھی زیادہ، تمہاری روح سے بھی زیادہ ہم تم سے قریب ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ لہذا فإني قریب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، اذا دعان، رات میں دعا کرتا ہے، دن میں دعا کرتا ہے، تنہائی میں خلوت میں دعا کرتا ہے، سب کے سامنے دعا کرتا ہے، تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ فرشتے دعا قبول کرتے ہیں، اجیب، میں دعا قبول کرتا ہوں جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے۔ کتنے مسائل ہمارے پیچیدہ ہیں، گھریلو مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، فیملی میٹرز ہیں، کتنے مسائل ہیں، تجارتی مسائل ہیں، ملکی اور سیاسی مسائل ہیں، جو چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں اگر توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑگڑایا جائے۔ ام من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جو بےکس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اس کی دعا کون قبول کرتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ قرآن مجید میں پوری تفصیل موجود ہے اللہ کے نیک بندوں نے اللہ سے دعائیں کی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، خصوصاً نبیوں کا اور رسولوں کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ بات بھی سمجھانی ہے کہ دعا سوائے اللہ کی کوئی قبول نہیں کرتا، دعا سوائے اللہ کی کوئی قبول نہیں کرتا، کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا نبی، کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ کسی انسان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے سوائے اللہ کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں، کتنے مقرب نبی، کتنے مقدس نبی اور کتنے اللہ کے چہیتے اور لاڈلے، لیکن کسی مصیبت سے اپنے آپ کو بذات خود بچا نہیں سکتے ہیں، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا کے نتیجے میں ان کو آگ سے نجات دی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا آگ کو کہ ٹھنڈک بن جا، سلامتی بن جا، اور پھر ونجیناہ ونجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی۔ کوئی ضرورت ہے کوئی نبی آپ کو نہیں دے سکتا، کوئی ولی اللہ کا نہیں دے سکتا. حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت محسوس ہوئی، بذات خود اپنے لیے اولاد کا انتظام انہوں نے نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکے. دعا کی اللہ سے، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ میری بیوی بانج ہے، اب تک اسے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، تو میرے لیے کوئی اولاد میسر فرما. اللہ کی طرف سے دعا قبول ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو پیارا بچہ دیا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار ہوئے، بیماری اپنے آپ کو دور نہیں کر سکے، نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود اگر طاقت ہوتی، قدرت ہوتی تو زندگی میں اور زیادہ ان کی طاقت اور قدرت ہوتی. کوئی نبی اپنی ذات سے جب کسی کی مصیبت کو دور نہیں، اپنی ذات سے اپنی مصیبت دور نہیں کر سکتا، تو چاہے جائے کسی اور کی مصیبت کو.